السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الفطرۃ خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونطف الإبط رواه البخاري ومسلم. عمدۃ الاحکام کی 27ویں حدیث. جس کا عربی متن آپ حضرات نے سماعت کیا اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے فطرتی پانچ چیزیں ہیں، الختان ختنے کرنا، والاستحداد زیر ناف بال کاٹنا، وقص الشارب مونچھوں کو کاٹنا، وتقلیم الاظفار ناخنوں کو کاٹنا، ونطف الابط اور بغلوں کے نیچے سے بالوں کو نوچنا اکھیڑنا. اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی اپنی صحیح میں بیان کیا ہے. یہ حدیث حدیث فطرت کے نام سے بھی معروف ہے، یعنی اس میں ان چیزوں کا بیان کیا گیا ہے جو انسان کی فطرت میں سے ہیں. اور اسلام چونکہ عین فطرت کے مطابق ہے، لہذا اسلام میں بھی ان پانچ چیزوں کو کرنے کا حکم دیا گیا. سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ ختنے کیے جائیں، اور مسلمانوں کے ہاں یعنی مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے شریعت اسلامیہ میں کہ اگر بچہ ہو تو ساتویں دن اس کے بال کاٹے جائیں، اس کا نام رکھا جائے، اس کا عقیقہ کیا جائے اور اس کے ختنے کیے جائیں. ختنے کرنا اسلام کا ایک شعار بھی ہے، یعنی اسلام کا ایک نشان ہے، ایک علامت ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ختنے کرتا ہے اور اپنی اولاد کے ختنے کرواتا ہے. اور اس کے اس قدر فوائد ہیں کہ طبی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ پتا چلتا ہے کہ اگر ختنے نہ ہوئے ہوں تو پیشاب میں بھی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اور گندگی جو ہے وہ صحیح طریقے سے زائل نہیں ہوتی. اسی طرح زیر ناف بال اگر نہ کاٹے جائیں تو وہ بھی گندگی پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. اور چونکہ اسلام جو ہے وہ ہے ہی طہارت کا نام، پاکیزگی کا نام، اور اسی کی وہ دعوت، اسی کی وہ تبلیغ دیتا ہے. الطہور شطر الایمان، ایمان نصف صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے. اور جیسے یہ ظاہری صفائی کا تقاضا کرتا ہے اسلام کہ اس کے ناخن کٹے ہوئے ہوں، اس کی مونچھیں صحیح ہوں، اس کے ختنے ہوئے ہوں، اس کے زیر ناف بال منڈے ہوئے ہوں، بغلوں کے نیچے سے جو بال ہیں وہ بھی نوچے گئے ہوئے ہوں، اسی طرح اسلام اس بات کا بھی تقاضا کرتا ہے کہ اس کا دل جو ہے، اس کا جو باطن ہے، جو اس کا اندرونی حصہ ہے، جو اس کی کیفیت ہے، وہ بھی پاکیزہ ہو. یعنی حسد، کینہ، بغض، جھوٹ، بہتان، ایسے جتنے بھی گناہ ہیں جن کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہے، ان سے بھی وہ پاک ہو. تو پہلی بات یہ کہ ختنے کیے جائیں اور یہ فطرت میں سے ہیں. والاستحداد زیر ناف بال جو ہیں ان کو کاٹا جائے. حدیث میں آتا ہے کہ 40 دن تک آدمی ڈلے کر سکتا ہے، یعنی لیٹ کر سکتا ہے، لیکن 40 دن سے اوپر جو ہے اس کو نہ چھوڑے جائیں. یعنی 40 دن سے پہلے جو ہے وہ زیر ناف بال ضرور کاٹنا چاہیے، اور اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. اور جو شریعت اسلامیہ کی اور فطرت کی خلاف ورزی کرے گا، گویا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام اور فطرت سے منہ موڑنے کے مترادف ہو رہا. وقص الشارب، اور مونچھوں کو کاٹا جائے. چونکہ غیر مسلم لوگ، ان کے اندر اس بات کی تمیز نہیں ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ آج کل ایک یہ رواج چل نکلا ہے کلین شیو کا، کہ لوگ مونچھے بھی رگڑ دیتے ہیں اور داڑھی بھی رگڑ دیتے ہیں، لیکن بعض ابھیان اب بھی ایسے ہیں، اور ان میں جو دیندار لوگ ہیں، دیندار سے مراد اپنے دیندار، جیسے سکھ ہیں، سکھوں میں بھی اب ایسے لوگ پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں جو داڑھی بھی کاٹتے ہیں اور مونچھے بھی کاٹتے ہیں، بلکہ کلین شیو ہوتے ہیں، اور جو ان کے اپنے دین کے ساتھ لگاؤ رکھتے ہیں، اپنی کتاب کے ساتھ ان کا لگاؤ ہے، اپنے امام کے ساتھ ان کا تعلق ہے، وہ اپنی داڑھی بھی نہیں کاٹتے، اپنے مونچھے بھی نہیں کاٹتے، زیر ناف بال یعنی سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک جو اتنے بھی بال ہیں ان کو وہ نہ کینچی لگاتے ہیں نہ استرا لگاتے ہیں. لیکن اسلام الحمدللہ پاکیزہ دین ہے اور فطرت کے مطابق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تعلیم دی کہ والاستحداد زیر ناف بال بھی کاٹے جائیں، اور یہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 40 دن تک ڈلے کیا جا سکتے ہیں. وقص الشارب، مونچھوں کو کاٹنا، مونچھوں کو کاٹنا اور داڑھی کو بڑھانا، یہ بھی اسلامی شعار ہے. مسلمان داڑھی کو بڑھاتے ہیں اور مونچھوں کو کٹواتے ہیں. رہی بات یہ کہ مونچھوں کو بالکل اسرے کے ساتھ مونڈ دیا جائے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے، البتہ ایک تابعی سے ضرور ثابت ہے. تو لہذا مونچھوں کو مونڈنے کی بجائے کاٹنا ہی بہتر ہے. وتقلیم الاظفار، اور ناخنوں کو کاٹا جائے. ناخن بھی چونکہ صفائی کا، اگر ناخن بڑے ہوئے ہوں تو اس سے گندگی پیدا ہوتی ہے اور بیماریاں جنم لیتی ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ ناخنوں کو کاٹا جائے، ناخنوں کو بڑھایا نہ جائے. اور آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ بعض نوجوان جو ہیں وہ صرف بطور فیشن جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں اور اپنے ناخنوں کو بڑھا لیتے ہیں. نوجوان تو نوجوان، عورتیں جو ہیں وہ بھی اپنے ناخنوں کو بڑھا کر بطور فیشن جو ہے پیش ہر میٹنگ میں، ہر فنکشن میں جاتی ہیں، جبکہ عورت ہو یا مرد ہو، فطرت دونوں کے لیے یکساں ہے، اسلام دونوں کے لیے یکساں ہے، اور شریعت اسلامیہ کے احکام اور فرائض جو ہیں وہ مرد و عورت کے لیے یکساں ہیں. جی السلام علیکم. تو کسی بھی حدیث میں یہ نہیں آیا کہ عورت جو ہے وہ اپنے ناخن بڑھا سکتی ہے، لہذا یہ عام حدیث ہے مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، تو مرد بھی ناخن کاٹیں گے اور عورتیں بھی ناخن کاٹیں گی۔ اسی طرح ونتف الابتی، اپنے بغلوں کے نیچے سے بالوں کو اکھیڑنا، حدیث کے الفاظ کے مطابق بہتر بات تو یہی ہے کہ بالوں کو نوچا جائے، بالوں کو کھیڑا جائے، لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں چونکہ مقصود صفائی کرنا ہے اور علت یہ ہے کہ بالوں کو ختم کیا جائے، تو بالوں کو ختم کسی بھی طریقے سے کیا جا سکتا ہے، اسرے کے ذریعے سے، بلیڈ کے ذریعے سے، اور اس کی یعنی اجازت دی جاتی ہے، یعنی جائز ہونے کی حد تک یہ ہے کہ بلیڈ یا استرا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر اور افضل یہی ہے کہ بالوں کو نوچا جائے بغلوں کے نیچے سے۔ تو یہ پانچ چیزیں تھیں اس حدیث میں جن کی وضاحت آئی، اور میں نے آپ بھائیوں کے سامنے ان پانچ چیزوں کو بیان کر دیا۔ آج میرے سر میں درد ہے، لیکن پھر بھی انشاءاللہ جب تک میرے بھائی جو ہیں وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں سوال پوچھیں گے تو میں انشاءاللہ ان کے سوالوں کا جواب دوں گا، تو اللہ نے توفیق دی تو کل انشاءاللہ پھر اسی ٹائم یعنی 11 بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق حاضر ہوں گا، اور درس حدیث یعنی عمدۃ الاحکام کی حدیث نمبر 28، اور اس کے بعد اگر موقع ہوا تو 2 یا 3 حدیثیں، اور پھر انشاءاللہ سوال و جواب کی نشست۔ جی اب میرے بھائی کا کوئی سوال ہے تو وہ سوال کر سکتا ہے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ بات میں نے اپنے درس میں بتلا دی ہے کہ مونچھوں کو کاٹنا چاہیے، حدیث کے الفاظ بھی اسی کے اوپر دلالت کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی بھی صحابی سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے بالکل اسرے کے ساتھ اپنی مونچھوں کو مونڈ دیا ہو، البتہ ایک تابعی سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ اپنی مونچھوں کو مونڈا کرتے تھے، تو لہذا اپنی مونچھوں کو موڑنا نہیں چاہیے بلکہ کاٹنا چاہیے، کیونکہ بہتر اور افضل بات جو ہے اسی کے اوپر عمل کرنا چاہیے، نہ کہ جائز کی بات جو ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی امید ہے میری آواز پہنچ رہی ہوگی۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ جی شیخ صاحب، ادھر سے ایک بھائی کا سوال ہے دوسری طرف سے کہ فطرہ کا کیا مطلب ہے، فطرت جو ہے بنیادی طور پہ اس کا مطلب کیا، اس کو ذرا وضاحت سے بیان کر دیں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فطرت جو ہے وہ بیسیکلی اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس چیز کو انسان کی عقل اور انسان کا جسم ایکسیپٹ کرے، کیونکہ انسان بیسیکلی فطرت پر پیدا ہوا ہوتا ہے، تو لہذا یہ وہ باتیں جو اس کے مثال کے طور پر ناخن کاٹنا، اس کے ذریعے سے گندگی دور ہوتی ہے، اور اسی طرح مونچھوں کو کاٹنا اور زیر ناف بالوں کو کاٹنا، ختنے کروانا، یہ انسان کی فطرت کے مطابق ہیں، اور یہ اس کی عقل بھی ایکسیپٹ کرتی ہے اور اس کا جسم بھی اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، لیکن چونکہ جب آدمی دین سے دور ہوتا ہے اور شریعت اسلامیہ سے انحراف کرنا شروع کر دیتا ہے، تو آہستہ آہستہ اتنا دور ہو جاتا ہے کہ وہ فطرت کے اس قدر برعکس ہو جاتا ہے کہ وہ فطرت والی چیزیں اس کو غیر فطری لگتی ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ایک آدمی جھوٹ بول بول کر اس قدر عادی اس کا ہو جاتا ہے، اور ایک ہی بات کو اگر وہ 10 دفعہ جھوٹ بولتا رہے گا تو 11ویں یا 12ویں دفعہ اس کو یہ محسوس ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں۔ تو آج کل ہم لوگ جو ہیں وہ فطرت کو، حالانکہ وہ ہمارے ذہن کے آئین مطابق تھی، ہمارے جسم کے آئین مطابق تھی، اور ہمارا جسم، ہمارا جسم کا ایک ایک اعضا، ہمارا ذہن کلی طور پر اس کو ایکسیپٹ کرتا تھا، لیکن ہم چونکہ شریعت سے انحراف کرنے لگے تو ہم جو ہے اب جو فطرت والی باتیں ہیں اس میں بھی ہم نقص نکالتے ہیں، اس میں بھی ہم باتیں کرتے ہیں، اعتراضات پیدا کرتے ہیں، بہت سے اشکالات ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں۔ تو فطرت بیسیکلی یہی ہے کہ جس کو انسان کا ذہن، دل، دماغ اور جسم قبول کر لے وہ فطرت ہے۔ جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مطلب حافظ صاحب سوال یہ ہے کہ مردوں کے حوالے سے کہ چہرے کے جو بال ہوتے ہیں، داڑھی کا جو لائن ہوتی ہے داڑھی سے اوپر کیسا، یعنی آنکھ کی طرف، ناک کی طرف، اس پہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ یعنی پرانے زمانے سے ہی ہم دیکھتے آئے ہیں بچپن سے ہی کہ اکثر جو مرد ہوتے ہیں حضرات، اس میں بڑے بڑے علماء کو بھی دیکھا ہے کہ وہ اچھا یعنی جسے ٹویزر کہتے ہیں، اس سے اپنے بالوں کو اکھیڑتے رہتے ہیں، اس لائن کو صاف رکھتے ہیں۔ تو کیا یہ صحیح ہے؟ اور دیگر اس کے علاوہ بنگیں کئی لوگوں کی بڑھ جاتی ہیں مردوں کی، تو اس کو بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ نائی ان کے ذریعے سے یا خود اس کو کاٹ دیتے ہیں بالوں کو، یا کئی لوگوں کے کانوں پہ بڑے بڑے بال ہوتے ہیں، تو کیا یہ بال جو ہیں ان کو کاٹ سکتے ہیں یا نہیں؟ جزاکم اللہ خیر۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں تک تعلق ہے بنگوں کا یا پلکوں کا، تو یہ کسی بھی شریعت میں، یعنی شریعت اسلامیہ میں کسی بھی نص سے ثابت نہیں ہے، نہ اللہ کے رسول سے، نہ صحابہ کرام سے، نہ کسی تابعی وغیرہ سے۔ اور جہاں تک بات ہے کہ رخسار کے اوپر سے بال اکھیڑنا، تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے کہ وہ رخسار سے اپنے بالوں کو اکھیڑا کرتے تھے۔ تو یہ دو باتیں آپ نے پوچھی تھی، وہ دونوں میں نے بتا دی کہ بنگیں وغیرہ یا پلکیں وغیرہ یا جو دوسرے انسان کے ضروری بال ہیں اور ان کے بارے میں کوئی بھی وضاحت نہیں ہے، نص نہیں ہے، تو وہ کاٹنے جائز نہیں ہے۔ اور جو رخسار کے اوپر ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت آتی ہے، اپنے بالوں کو لیا کرتے تھے۔ تو لہذا یہ دونوں باتیں آپ کے سامنے واضح ہو گئی۔ جی سنن اس کی بالکل صحیح ہے۔
شہید بھائی پوچھ رہے ہیں کیا دانتوں سے ناخن کاٹنا کیا درست ہے؟ تو یہ تھا ان کا سوال۔
میرا سر بھی ڈر رہا ہے، تمہیں کر رہا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ دانتوں سے ناخن کاٹنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ ناخن کاٹے جاتے ہیں گندگی سے بچنے کے لیے، اور اگر ہم اس گندگی کو منہ میں ڈالیں گے تو یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ لہذا جو آلات ہیں ناخن کٹر وغیرہ، اس کے ذریعے سے ناخن کاٹے جائیں اور منہ کے ذریعے سے جو ہے وہ ناخن نہ کاٹے جائیں۔ جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حافظ صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو وہ 40 دن والی جو روایت ہے، 40 دن تک جو ہے وہ بال کی اختتامی مدت ہے یا آخری مدت ہے، ایک تو وہ حوالہ بتا دیں، اور دوسرا یہ کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی جو روایت ہے اس کا حدیث نمبر بتا دیں۔ سند تو حافظ صاحب نے بتائی دی ہے کہ ٹھیک ہے۔ اور تیسرے جو میرا اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ حافظ صاحب کی باتوں سے مجھے یہ بات محسوس ہوئی ہے کہ جیسے یہ داڑھی کے مسئلے پر جیسے حافظ صاحب نے بات کہی ہے کہ ادھر ادھر سے کاٹنے کے لیے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل جو ہے وہ استدلال میں پیش کیا، تو جیسے بعض حضرات جو ہیں وہ اہل حدیثوں میں سے اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ وہ جو مشت داڑھی لے کے کاٹتے ہیں اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فعل سے اس کی دلیل پکڑتے ہیں, تو اس سلسلے کے اندر جو ہے وہ تھوڑی سی وضاحت فرما دیں, پھر انشاءاللہ کے بعد. یہ تین باتیں ہیں بنیادی طور پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم. آپ نے میری بات کا مفہوم غلط لیا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ادھر سے نہیں کاٹتے تھے, وہ رخساروں سے کاٹتے تھے, اور جو حضرات مشت سے داڑھی کاٹتے ہیں ہم اگرچہ ان کو لان تان نہیں کرتے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے وہ برعکس کام کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مشت سے داڑھی کاٹنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے, لیکن یہ لوگ مشت سے داڑھی کاٹنے کی بجائے اطراف سے بھی کاٹتے ہیں, اور پھر اس کی ایسی حیثیت بنا دیتے ہیں کہ اللہ معاف کرے, دیکھنے والے کو وہ آدمی یا داڑھی نظر نہیں آتی بلکہ وہ کچھ اور ہی نظر آتا ہے. زیادہ سے زیادہ جو ثابت ہوتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اثر سے وہ مشت پکڑو اور داڑھی کاٹ دو. اس کے علاوہ جو ہے ادھر ادھر سے کاٹنا یا اس کی حیثیت کو چینج کرنا, یہ قطعاً نہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے اثر سے ثابت ہوتا ہے, نہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اثر سے ہوتا ہے. باقی رہی بات یہ کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں اس کا حوالہ کہاں ہے, تو آپ کو انشاءاللہ یہ کتاب الطہارہ کے اندر اس کا حوالہ مل جائے گا, اور اسی طرح جو ہے دوسری جو مدت والا وہ سنن ابی داؤد کے اندر, کتاب الطہارہ کے اندر. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ شخص صاحب ادھر سے دوسری طرف سے بھائی کا سوال ہے کہ وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو فطرت کے آپ نے مطلب بتائے معنی بتائے, وہ اس کی دلیل کیا ہے, وہ کس جو ہے نا کتاب سے آپ نے بتایا, ذرا یہ واضح کر دیں کہ کس کتاب میں جو ہے نا وہ فطرت کے کیا معنی جو ہیں وہ لکھے ہیں, تاکہ ان سے جو ہے نا وہ تمام ہو جائے. میں فری کر رہا ہوں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. شروحات کے اندر اس کا مفہوم نقل ہے, جیسا کہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب فتح الباری میں, اور اسی طرح یہ چونکہ عربی لفظ ہے تو لغات کے ذریعے سے بھی اس کا مفہوم جو ہے وہ پتہ چلتا ہے. تو لہذا اگر آپ یہ کہیں گے میں نے یہ حدیث کی روشنی میں بتلایا ہے, یعنی اس کا معنی یا مفہوم حدیث سے, تو یہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی, بلکہ میں نے جو علماء عرب ہیں یا محدثین ہیں اور شارحین ہیں ان کی روشنی میں جو ہے نا وہ میں نے بتلایا ہے کہ فطرت اس کو کہتے ہیں جس کو ذہن ایکسیپٹ کرے, اور آدمی کا جو دل ہے اور جسم جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرے. تو باقی حدیث کے ذریعے سے میں نے کوئی ایسا حوالہ نہیں پیش کیا کہ فطرت اس کو کہتے ہیں, اور آپ حدیث کی کسی بھی شرح کو دیکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ وہاں پہ آپ کو یہ حوالہ مل جائے گا.
سٹار آف لک بھائی کا یہ سوال ہے, کیا صحابہ حجت ہیں؟ تو بہرحال بہتر یہی ہوتا کہ وہ ہینڈ ریز کرتے اور اپنا سوال مائک پہ پوچھتے, لیکن انہوں نے صرف ٹیکسٹ میں لکھا ہے. میں بھی تنجی نہیں کہتا بھائی, آپ عالم ہو یا پھر کوئی دیندار, عمر کیا ہے پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے. بہرحال میں نے صرف یہ کہا تھا کہ یہ جو آپ کا نام ہے سٹار آف لک, یہ کوئی درست نام نہیں ہے, تو بہرحال اگر آپ کو برا لگا ہے تو کوئی بات نہیں, چلا آپ ایسے ہی رکھیں. اب ندیم بھائی کا یہی سوال تھا کہ کیا صحابہ ہمارے لیے حجت ہے, تو یہ تھا سوال ان کا. جزاک اللہ خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصل میں سوال کو غلط رنگ دے کر اور پھر پراپوگنڈے کے انداز میں اس کو پھیلانا یہ صحیح بات نہیں ہوتی. اگر یہی سوال ان لوگوں سے پوچھا جائے جنہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ حجت کیا چیزیں ہیں، تو وہ چار چیزیں کہیں گے: قرآن، حدیث، اجماع اور اجتہاد. اور اسی طرح یہاں بھی اس سوال کو کسی اور انداز میں، کسی اور طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ہمارے نزدیک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عادل، سارے کے سارے، اور پوری کائنات سے بڑھ کر اعلی عرفا، یعنی ان کی اتنی عظمت ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ ان کی عظمت بیان کرنے سے ہم کافر ہیں. اور جہاں تک بات یہ ہے کہ آیا صحابہ کرام کی بات اسی طرح حجت ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حجت ہے، تو اس سلسلے میں خود وہ حضرات بھی قائل نہیں ہیں جو اس طرح کے سوال کرتے ہیں اور اہل الحدیث کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ اہل حدیث جو ہیں وہ نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کرام کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے. احسن الکلام سرفراز خان صفدر صاحب کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ تو موقوف روایت ہے اور موقوف جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، یعنی حجت نہیں ہے. اسی طرح انہوں نے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ماننے کے باوجود کہ وہ امام کے پیچھے فاتح خلف الامام پڑھا کرتے تھے، لیکن چونکہ یہ صحابی ہیں ان کی بات حجت نہیں، یہ کہہ کر انہوں نے رد کر دیا. بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ یہ لوگ صحابی کی بات کو رد کر دیتے ہیں، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بڑے قصیدے، بڑی نعتیں، بڑی تعریفیں، بڑی حمدیں اور ان کی فقاہت کے بڑے یہ نعرے بلند کریں گے، لیکن جب انہی کی بات ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ فرمایا لا تقلدوا دینکم الرجال، تو اس میں پھر قیل قال اگر مگر چونکہ چنانچہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ ہم اہل الحدیث کا نقطہ نظر یہ ہے کہ قرآن، حدیث اور اجماع یہ حجت ہیں، اور اگر ان میں کوئی چیز نہ ملے تو پھر صحابی، یعنی صحابی کا جو عمل ہے یا صحابی کا قول ہے وہ حجت ہے. اور اس وقت صحابی کی بات حجت نہیں ہوتی جب وہ قرآن یا حدیث کے برعکس ہو، جیسا کہ کتنے ہی اعمال اور اقوال صحابہ کے ایسے ہیں جو کوئی بھی نہیں مانتا. جیسا کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو رکوع کی حالت میں گھٹنوں پر رکھا کرتے تھے، لیکن سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تطبیق کیا کرتے تھے، یعنی دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھا کرتے تھے. اب پوری امت کے اندر کوئی بندہ بھی جب رکوع کرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو تطبیق نہیں کرتا، یعنی دونوں گھٹنوں کے درمیان نہیں رکھتا. تو اگر اس طرح کسی صحابی کی بات آئے تو وہ اس وقت جو ہے وہ حجت نہیں ہوگی. ادر وائز اگر وہ بات قرآن اور حدیث کے خلاف نہ ہو، یا کسی مسئلے میں ہمیں قرآن اور حدیث سے کوئی دلیل نہ ملے تو صحابی کی بات ہمیں مل جائے تو صحابی کی بات حجت ہے، بالکل اسی طرح جس طرح قرآن اور حدیث حجت ہے. تو یہ مختصر سا بیان ہے، جواب ہے اس سوال کا کہ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حجت ہے. یہ سوال ہی بیسیکلی غلط ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بذات ہی حجت ہیں، دلیل ہیں اور ان کا وجود ہے، سارے ہم مانتے ہیں اور وہ اس دنیا کی برگزیدہ ہستیاں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ان کی بات کس وقت اور کس طرح حجت ہے. یہ سوال ہونا چاہیے تھا کہ صحابی کی بات کیا ہر حال میں حجت ہے، ہر اور ہر صحابی کی بات حجت ہے، اس طرح کا سوال ہونا چاہیے تھا، لیکن سوال ہی انہوں نے غلط کیا، چونکہ ان لوگوں کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ پراپوگنڈا کیا جائے اور باطل پراپوگنڈا کر کے اہل الحدیث کے خلاف لوگوں کو بدزن کیا جائے، تو لہذا یہ لوگ انشاءاللہ اپنے مقصد کو کبھی بھی پورے نہیں ہو اتر سکتے، کیونکہ ہمارا جو منہج ہے وہ بہت واضح ہے، بہت عیاں ہے، اور الحمدللہ ہم ڈنگے کی چوٹ پر جو ہے وہ اپنا منہج اپنا مسلک بیان کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے مسلک میں کوئی کھوٹ نہیں ہے. جی
جزاک اللہ خیرن حافظ ندیم بھائی. حافظ ندیم بھائی، یہ جو مقلدین دیوبند ہیں یہ اکثر اس بات پہ اعتراض اٹھاتے ہیں، جیسے ابھی نے کہا کہ لیدی صحابہ کو حجت نہیں مانتے، تو بہرحال ہم صحابی کی عمل کو یا قول کو اس وقت نہیں لیتے جب ایک واضح قرآن حدیث سے کوئی مسئلہ ثابت ہو، لیکن اخناف کے جب کتابیں پڑھی جائیں تو اس میں ایک مسئلہ آتا ہے، جیسے مثال کے طور صحیح مسلم کی حدیث ہے وائل بن حجر کی، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول سم کو دیکھا کہ وہ رکوع سے پہلے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد رفع دین کی، کیونکہ یہ ان کے امام کے قول کے خلاف جاتی تھی، کیونکہ یہ حدیث ان کے امام کے قول کے خلاف جاتی تھی، تو انہوں نے کہہ دیا کہ وائل بن حجر جو صحابی ہیں وہ دیاتی تھے اور غیر فقی تھے. تو یہ کہاں اس مسئلے میں صحابی کے عمل کو لیتے ہیں؟ اگر ہم صحابی کے عمل کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ واضح حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، تو ہم پر یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ آپ صحابی کو حجت نہیں مانتے، لیکن اسی صحابی کی اگر حدیث امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے خلاف اگر چلی جائے تو اس وقت یہ کہتے ہیں کہ صحابی غیر فقی تھا، تو یہ کہاں کا انصاف ہوا؟ اس پر آپ تھوڑی روشنی ڈالیں. جزاک اللہ خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمر بھائی، تقریباً اسی طرح کی بات میں نے اشارتاً آپ کو اپنے جواب میں بتا دی تھی کہ اب عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل اور فائل تھے، اور آپ یہ دیوبندی حنفی حضرات مانتے بھی ہیں کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فاتح خلف الامام کے قائل اور فائل تھے، ماننے کے باوجود، اقرار کرنے کے باوجود، لکھنے کے باوجود وہ صحابی کی بات کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اور اسی طرح ان لوگوں نے اتنی ڈٹائی کا ثبوت دیا کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کو انہوں نے غیر فقی قرار دے کر رد کر دیا، جیسا کہ ان کی کتاب اصول شاشی وغیرہ میں اور اس کی شروحات میں بہت ڈنکے کی چوٹ پر لکھی ہوئی ہے. اب میں پوچھتا ہوں کہ کون صحابی کی بات کو ریجیکٹ کرتا ہے، کون صحابی کی بات کو حجت نہیں مانتا، اور یہ ہمارے خلاف جو ہے وہ پراپوگنڈا کیا جاتا ہے. حالانکہ اگر اہل الحدیث یہ بات کرے گا تو وہ اس وقت کرے گا جب قرآن حدیث کے مقابلے میں صحابی کی بات آئے گی، جیسا کہ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے جو مصنف ابن ابی شہبہ میں موجود ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر برف کھا لی جائے چونکہ نہ یہ کھانا ہے نہ یہ پانی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اب الحمدللہ اہل الحدیث یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ نص کے خلاف ہے کہ جو بھی چیز منہ میں جائے گی اسے روزہ ٹوٹ جائے گا، تو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل یا یہ قول جو ہے وہ ہم نہیں مانتے. اور نہ صرف اہل الحدیث بلکہ کوئی بھی دیوبندی کہلانے والا، بریلوی کہلانے والا، کوئی بھی جو ہے اس کو نہیں مانتا. تو لہذا اہل الحدیث صحابہ کی بات کو سر آنکھوں پر لیتے ہیں اور ان کی بات کو حجت تسلیم کرتے ہیں، لیکن کب؟ جب قرآن اور حدیث میں ان کی مخالفت نہ آئی ہو اور یا قرآن اور حدیث میں کوئی دلیل نہ ملتی ہو. الحمدللہ سب سے زیادہ صحابہ کی بات کو لینے والے اور اس کا پرچار کرنے والے اہل الحدیث ہی ہیں، اور یہ بات ہم الحمدللہ دلائل سے ثابت کر سکتے ہیں. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حافظ صاحب، ایک بھائی کا سوال ہے کہ کیا کوئی ایسی حدیث ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہو صحیح حدیث کے کہ مسلمان کے لیے جمعے کے دن کوئی ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں وہ دعا کر قبول ہوتی ہے؟ کیا یہ حدیث ہے اور کس میں ہے؟ حوالے دیجیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور حدیث کی کئی کتابوں میں موجود ہے جیسے بخاری اور ابو داؤد وغیرہ میں. البتہ وہ گھڑی کس وقت ہے یہ جو ہے اس کا تعین نہیں ہے, اور احادیث کے جو سیاق ہیں ان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ عصر کے بعد والا, اور بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جب امام درمیان میں بیٹھتا ہے دو خطبوں کے درمیان تو وہ وقت ہے. تو لہذا وقت کا تعین نہیں ہے, یعنی ہم بالکل گھنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ وہی وقت ہے. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ پورے جمعے کے دن جو ہے ایک گھڑی ایسی ہے جس میں آدمی دعا کرے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے, اور جمعہ تو دن ہی ایسا ہے کہ آدمی کو سارا دن جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں, تسبیحات, ذکر اذکار میں, قرآن کی تلاوت میں, نفل نوافل میں گزارنا چاہیے. کیونکہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے, جس جانور وغیرہ, وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور بے چین ہو جاتے ہیں, کیونکہ قیامت جو ہے وہ جمعے کو آنی ہے, تو وہ اس انتظار میں رہتے ہیں شاید آج قیامت آ جائے, اور وہ بڑی بے چینی کے ساتھ پورا دن گزارتے ہیں. لیکن آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ رسول کے ماننے والے ہیں, اللہ کے ماننے والے ہیں, اور شعور رکھنے کے باوجود جو ہے وہ پورے جمعے کا دن جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں, اور جس طرح عام دن گزرتے ہیں ویسے ہی ان کا وہ دن بھی گزر جاتا ہے. حالانکہ جمعے کی بڑی فضیلت ہے اور جمعہ بڑی احتیاط سے گزارنا چاہیے, اور دعائیں کرتے ہوئے, ذکر اذکار کرتے ہوئے, تلاوت کرتے ہوئے, اور اس کی بڑی تخصیص بھی ساتھ بیان فرمائی ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے وہ اگلے جمعے کے دن تک اس کے لیے نور ہو جاتا ہے. تو لہذا ہمیں پوری احتیاط, توجہ اور محبت سے جو ہے وہ جمعے کا دن گزارنا چاہیے. جی
جزاک اللہ خیرن حافظ ندیم بھائی. حافظ ندیم بھائی, ایک سوال ٹیکسٹ میں ایک بھائی نے بھیجا ہے, وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو حدیث آتی ہے جس میں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت میں پیدا کیا, تو اس حدیث سے کچھ جو صوفی بعض لوگ ہیں وہ وقت الوجود کا عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اصل معنی اس حدیث کا کیا ہے, اس پر آپ روشنی ڈالیں. جزاک اللہ خیرن.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی شکل پر پیدا کیا, یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی شکل پر پیدا نہیں کیا, نعوذ باللہ من ذلک. اور جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے, وہ ابن خزیمہ کے اندر آتی ہے, کہ اس میں وضاحت آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمان کی شکل پر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, تو وہ سندن ضعیف ہے. تو یہ حدیث جو ہے چونکہ تھوڑی سی غیر واضح ہے, تو یہ محدثین کے اس کے اوپر اتفاق ہے, جیسا کہ حافظ بن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ دین نے وضاحت کی ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی اپنی صورت پر پیدا کیا ہے, تو اس کا یہی مفہوم ہے. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر صاحب, ایک بھائی نے اور سوال کیا ہے, وہ بھی جمعے کے متعلق کیا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ کسی ان کے جو جن کا جو سوال ہے, کسی مولانا نے کہا تھا کہ جمعے کے دن مسجد کے دروازوں میں ایک دروازے پر ایک فرشتہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے آنے والے کو کا نام لکھتا ہے, تو سب سے پہلے آنے والا اونٹ قربان کرنے والا کی طرح ہے, اس طرح سلسلہ چلتے چلتے آخر میں آتا ہے کہ جی کہ جب آخری امام کے بیٹھنے سے پہلے جب انسان کو آتا ہے نماز کے لیے تو وہ انڈا قربان کرنے کی طرح ہوتا ہے. اب کیا یہ کسی حدیث سے ثابت ہے؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے پہلے جمعے کے دن مسجد میں حاضر ہوتا ہے اللہ اس کو اونٹ قربان کرنے کا ثواب دیتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اللہ اس کو گائے کی قربانی کا ثواب دیتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اللہ اس کو دمبے بھیڑ بکری کے ذبح کرنے کا اجر دیتا ہے، اور جو اس کے بعد آتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کے راستے میں مرغی کو صدقہ کیا، اور پھر جو اس کے بعد آتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے اللہ کے راستے میں مرغی کے انڈے کو صدقہ کیا، یعنی اتنا ثواب ان لوگوں کو ملتا ہے جو لوگ سب سے پہلے مسجد میں پہنچنے والے ہیں۔ اور دوسری چیز میں یہ وضاحت بھی آتی ہے اور وہ بھی صحیح ہے کہ جمعہ کے دن خطیب کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے تک مسجد کے دروازے پر دو فرشتے اللہ مقرر کر دیتا ہے اور وہ ہر آنے والے کا نام لکھتے جاتے ہیں، لیکن جب خطیب ممبر پر بیٹھ جاتا ہے، اذان ہو جاتی ہے، جمعہ شروع ہو جاتا ہے، تو وہ رجسٹر جو ہیں وہ لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں اور خود جمعہ سماعت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ لیٹ آتے ہیں ان لوگوں کو وہ ثواب نہیں ملتا جو جمعہ کا اللہ تعالیٰ نے مخصوص ثواب رکھا ہوا ہے، البتہ ان کو نماز وغیرہ کا ثواب ملتا ہوگا انشاءاللہ، لیکن وہ اجر عظیم سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ جی السلام علیکم۔
شہید بھائی، آپ ماشاء اللہ روز ہی روم میں ہوتے ہیں، تو کئی بار یہ چیز پہلے بھی وضاحت کی گئی ہے کہ اس بھائی کا مائک نہ ہو تو وہ کم سے کم پہلے اپنا سوال ایڈمن کو بھیج کر دے، تو بہرحال انشاءاللہ میں آپ کا سوال پوچھ لیتا ہوں۔ اگر کسی کو عربی نہیں پڑھنا آتی ہے تو وہ قرآن کریم کو اردو میں پڑھ سکتا ہے، یہ تھا ان کا سوال، تو پلیز پہلے آپ سینڈ کر دیا کریں کسی ایڈمن کو، پھر وہ جب آپ کی باری ہوگی تو فوراً ہی جمع کر دے گا۔ تو مائک چھوڑتا ہوں انشاءاللہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی کو عربی نہیں آتی تو کیا وہ اردو میں قرآن پڑھ سکتا ہے؟ یہ بڑی عادی بات ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے قرآن کو سیکھنا چاہیے، قرآن کو عبارت کے ساتھ بھی سیکھنا چاہیے اور اس کا مفہوم جو ہے، جو ترجمہ ہے، جو وہ تقاضا کر رہا ہے وہ بھی سمجھنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی بندہ عمر کی اس انتہا کو پہنچ چکا ہے کہ وہ کوشش کے باوجود بھی قرآن نہیں پڑھ سکتا، تو وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کا ذکر کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم سے نوازے گا انشاءاللہ۔ باقی جو ہے وہ قرآن اردو میں پڑھا نہیں جاتا، قرآن کا مفہوم جو ہے وہ اردو میں سیکھا جاتا ہے، تو اس کی وہ کوشش کرے کہ اردو میں وہ اس کا مفہوم سیکھے، اس کا ترجمہ سیکھے۔ تو یہ آپ کے اس سوال کا جواب ہے۔ جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ساتھیوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے سوال کا موقع دیا، اور مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ حافظ صاحب کی طبیعت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، بس میں نے کوئی سوال نہیں کرنا، میں نے صرف یہ بات عرض کرنی ہے کہ حافظ صاحب وہ فی الحال تو باوجود کوشش کے مجھے ابو داؤد شریف کے اندر وہ 40 دن والی روایت نہیں ملی ہے، اور کتاب الطہارت میں، تو اگر آپ کے ذہن کے اندر کوئی اور حوالہ ہو تو آپ مجھے بتا دیجئے گا کہ 40 دن جو ہے وہ اس کی اختتامی مدت ہے۔ یہ کل انشاءاللہ آپ تشریف لے کر آئیں گے تو کل پھر آپ سے پوچھ لوں گا۔ میں ابو داؤد شریف کی جو دونوں روایتیں ہیں وہ میرے سامنے ہیں، مگر ان دونوں میں 40 کے عدد کا ذکر نہیں ہے۔ میں معذر چاہتا ہوں اور مائک چھوڑتا ہوں، آپ آ جائیے۔ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی اگر آپ کو نہیں ملا حوالہ تو میں انشاءاللہ آپ کو بحوالہ انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا، کیونکہ ابھی جہاں میں بیٹھا ہوں وہاں میرے پاس حدیث کی ایک بھی کتاب نہیں ہے، اور انسان چونکہ خطا کار ہے اور بھول بھی جاتا ہے، اور میں نے جہاں تک اپنے ذہن پر زور دیا وہ ابو داؤد کا حوالہ تھا، بہرحال میں جا کے دیکھوں گا، یہ بات کنفرم ہے کہ وہ مدت 40 دن والی جو ہے وہ صحیح بات ہے، لیکن باہ والا چونکہ بات کرنا ہمارا الحمدللہ منہج ہے، تو وہ انشاءاللہ اس کا حوالہ جو ہے وہ میں کل آپ کو بتا دوں گا. جی
السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ سب آپ کو شفا کامرہ عطا کرے، آپ کو صحت دے، آنے سے ماں دلال دے. انشاءاللہ کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. ویسے وہ پہلے سوال کے ساتھ ہی ایک ریلیٹڈ سوال تھا، اس کے ساتھ شامل تھا، وہ یہی تھا کہ وہ پوچھے تھے جو آپ نے بتایا جمعے کا کہ جمعے کے دن اذکار وغیرہ کرنے چاہیے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی کہ کیا جو لوگ مسجد میں جگہ نہیں ملتی وہ باہر جمعہ پڑھتے ہیں، کیا ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بہرحال وہ انشاءاللہ اگر آپ مناسب ہو ٹھیک ہے، ورنہ کل جواب دے دیجیے گا انشاءاللہ. تو بھائی جنہوں نے سوال کیا ہے وہ انشاءاللہ اگر آج مناسب نہ ہوا تو وہ کل آپ کو جواب دے دیں گے، کیونکہ آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھے. آمین ثم آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. ٹھیک ہے تو آپ آرام فرمائیے حافظ صاحب. ان شاء اللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عاجل سے نوازے. آمین. ان شاء اللہ. شیخ صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ آصف صاحب ہیں؟ آصف صاحب دیوبندیوں کے ایک مفتی صاحب ہیں جو ہمارے سلون میں آئے ہیں چند دو تین بار، تو اس حوالے سے پوچھ رہے ہیں کیا آپ وہی ہیں؟ ہاں جی بالکل. چیمپئن بھائی نے لکھ دیا ہے کہ مولانا مفتی آصف صاحب، تو کیا آپ وہی ہیں؟ پتہ نہیں، میرا آواز تھوڑی بہت ملتی ہے ان کے ساتھ ہی، کہ بھی آواز اچھا نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے. بہرحال چلو جو بھی ہوں، بہرحال موسٹ ویلکم اینی باڈی، جو بھی آئے سوال کریں انشاءاللہ. اچھا خلاف مجید بھائی آپ آ جائیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.